السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
پنجاب اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں شدید بارشیں، 3 فوجیوں سمیت متعدد افراد ہلاک و زخمی، پنجاب کے دریاؤں میں سیلاب کی وارننگ۔ لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
سیاسی کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایک بار پھر رابطوں میں تیزی، وزیراعظم کی بھی سیاسی رہنماؤں سے مشاورت جاری۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
کشمیر میں موسلا دار بارشوں نے تباہی مچا دی، 20 افراد ہلاک، زخمی یا لاپتہ۔ میں ہوں یوسف جمیل، سری نگر سے مفصل رپورٹ سماعت کیجیے گا تھوڑی دیر کے بعد۔
بھارت اور اس کے پڑوس میں جہاد پھیلانے کی القاعدہ کی دھمکی کے پیش نظر ملک بھر میں الرٹ جاری، وزیر داخلہ نے انٹیلیجنس افسران کے ساتھ اعلیٰ سطحی میٹنگ کی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، افغانستان میں طالبان حملے میں 1 درجن سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور نیٹو کا سربراہی اجلاس ویلز میں شروع ہو گیا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ روسی صدر نے یوکرین کے بحران کے حل کے لیے جو منصوبہ پیش کیا ہے وہ غیر سنجیدہ ہے۔ اور ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ انتہا پسند گروہ دولت اسلامیہ نے 550 سے زائد عراقی فوجی ہلاک کیے ہیں۔ سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پنجاب اور پاکستانی کنٹرول کے کئی کشمیری علاقوں میں بدھ کو شروع ہونے والی موسلا دھار بارشوں کے نتیجے میں کئی افراد ہلاک اور املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں لاہور سے افضل رحمان اپنی رپورٹ میں۔
پنجاب اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بدھ کو شروع ہونے والی مانسون بارشوں سے کشمیر میں 1 افسر سمیت 3 فوجی مٹی کا تودہ گرنے سے ہلاک ہو گئے، جبکہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں سے مکانوں کی چھتیں گرنے، بجلی کا کرنٹ لگنے اور کئی مقامات پر پوری عمارت ہی منہدم ہو جانے سے متعدد افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ بارشوں کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے، اور محکمہ موسمیات نے 7 ستمبر تک مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ لاہور میں قائم فلڈ وارننگ سینٹر نے پنجاب اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بدھ کے روز شروع ہونے والے مانسون بارشوں کے سلسلے کی وجہ سے دریاؤں میں طغیانی کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ سیلاب کی وارننگ جاری کرنے والے مرکز کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا،
وارننگ جو ہے یہ ستلج، راوی، چناب، جہلم کی ہے، اور اس کے علاوہ جو راوی اور چناب کے نالے ہیں ان کی وارننگ بھی ہے۔ وارننگ کا مطلب یہ ہے کہ متعلقہ ایجنسیاں ہیں جنہوں نے ریسکیو کرنا ہے لوگوں کو مینج کرنا ہے، وہ پھر آگے ایکشن لیتے ہیں، اور پبلک جو اپنے طور پہ بھی، آج کل لوگ بھی کافی اویئر ہیں، وہ خود اپنے طور پہ اپنا بندوبست کر لیتے ہیں۔ ہماری وارننگ جو ہے یہ 7 تاریخ تک ہے۔
انہوں نے کہا کہ بہاولپور، ساہیوال، فیصل آباد، لاہور، سرگودا، گجراوالا، راولپنڈی اور اسلام آباد میں شدید بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ پنجاب کے مختلف حصوں سے بارش کے نقصانات کی خبریں موصول ہو رہی ہیں، جبکہ ہنگامی بنیادوں پر امدادی کام بھی جاری ہیں۔ صوبے کے دارالحکومت میں بدھ کو شروع ہونے والی بارش کے سبب نشیبی علاقوں کے علاوہ ایسے علاقے بھی زیر آب آ گئے جہاں عام طور پر بارش کا پانی کھڑا نہیں ہوتا۔ کئی انڈر پاسز میں بھی پانی بھر گیا۔ سڑکوں پر پانی کے سبب متعدد مقامات پر گاڑیاں پھنس گئیں اور گھروں کے اندر پانی داخل ہونے کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ واٹر اینڈ سیوریج ایجنسی نے ہنگامی حالت کا نفاذ کیا ہوا ہے اور تمام ڈسپوزل سٹیشن چل رہے ہیں۔ لاہور شہر میں بھی کئی مقامات پر مکانات کی چھتیں گرنے یا بجلی کا کرنٹ لگنے سے لوگوں کے ہلاک و زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ ستمبر کے آغاز میں پنجاب میں ڈینگی وائرس کا خطرہ موجود ہوتا ہے، جس کے لیے لاہور سمیت مختلف شہروں میں ڈینگی وائرس کی روک تھام کی مہم چل رہی ہے۔ تاہم اب بارشوں کے اس سلسلے کی وجہ سے جو جگہ جگہ پانی کھڑا ہو گیا ہے، اس سے ڈینگی وائرس کی افزائش کے خطرات بڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
شدید بارشوں کے نتیجے میں بھارتی کنٹرول کے کشمیر میں سری نگر سمیت کئی علاقوں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل اپنی رپورٹ میں۔
تین دن سے جاری موسلہ دار بارشوں کے نتیجے میں وادی کشمیر اور جموں صوبے کے کئی اضلاع سیلاب کی زد میں آ گئے ہیں۔ رہائشی گھروں اور دوسری عمارتوں کے گرنے، سڑکیں اور پل بہ جانے اور بارشوں سے ہونے والے دیگر حادثات میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 50 سے زائد افراد لقمۂ اجل بن گئے ہیں، تاہم غیر سرکاری اطلاعات میں مرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ بتائی گئی ہے۔ نیز درجنوں افراد کے لاپتہ ہونے کی بھی خبر ہے۔ سینکڑوں گھر تباہ ہو گئے ہیں اور پل بہ گئے ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں مویشی اور بیڑ بکریاں پانی میں بہ گئی ہیں۔ جمعرات کو باراتیوں کو لے جانے والی ایک مسافر بس سردی ضلع راجوری کے نوشر علاقے میں سڑک کے ساتھ ساتھ بہنے والی ایک پہاڑی ندی میں پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے الٹ گئی، اور اس میں سوار تقریباً 50 افراد میں سے صرف 6 تیر کر محفوظ جگہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ لاپتہ افراد کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے بچاؤ کاروائی تیز کر دی گئی ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے نئی دہلی میں بتایا کہ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس NDRF کی ٹیمیں متاثرہ علاقے کی طرف روانہ کر دی گئی ہیں۔ صورتحال سے نمٹنے اور بچاؤ کاروائیاں تیز کرنے کے لیے فوج، نیم فوجی دستے، پولیس اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ رضاکار وادی کشمیر اور جموں کے علاقوں میں سرگرم نظر آ رہے ہیں، جبکہ بھارتی فضائیہ کو بھی تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تاہم نامہ نگاروں اور اخباری دفاتر کو کئی متاثرہ علاقوں سے مسلسل فون پر یہ اطلاعات دی جا رہی ہیں کہ لوگ جان لیوا صورتحال سے دو چار ہیں، لیکن انتظامیہ کی طرف سے انہیں بچانے کے لیے کوششیں نہیں کی جا رہی ہیں۔ عہدیداروں نے اعتراف کیا ہے کہ موسلا دار بارشوں اور ان کے نتیجے میں پیدا شدہ سیلابی صورتحال نے اس قدر وسیع پیمانے پر تباہی مچا رکھی ہے کہ ہر متاثر علاقے میں بچاؤ کاروائیاں شروع کرنا ناممکن بن گیا ہے۔ دارالحکومت سری نگر کے کئی متاثرہ رہائشی علاقوں کے مکینوں نے شکایت کی کہ انہیں سیلاب آنے کے بارے میں حکومت کی طرف سے قبل از وقت خبردار نہیں کیا گیا تھا، اور انہیں رات کی تاریکی میں اچانک گھر بار چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ تعلیم ادارے بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ صوبائی وزیر اعلی نے جمعرات کو بعض متاثر علاقوں کے دورے کے دوران یقین دلایا کہ متاثرین کو فوری مدد پہنچانے اور انہیں محفوظ مقامات تک لے جانے میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا جائے گا، تاہم انہوں نے صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دے دیا۔ محکمہ موسمیات نے موسلا دار بارشیں مزید 3 دن تک جاری رہنے کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ صورتحال میں مزید بگاڑ آ سکتا ہے۔ یوسف جمیل، اردو VOA، سری نگر۔
پاکستان میں جاری سیاسی بحران کو ختم کرنے کے لیے جہاں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے، وہاں حکومتی اور سرکاری جماعتوں کی سطح پر کوششوں میں تیزی آ گئی ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں محمد اشتیاق اسلام آباد سے۔
پاکستان میں سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے رابطوں اور مذاکرات میں ایک مرتبہ پھر تیزی آئی ہے۔ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس جمعرات کو تیسرے روز بھی جاری رہا، جبکہ وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت بھی مختلف پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کا ایک اہم اجلاس ہوا۔ ادھر ملک کے سابق صدر آصف علی زرداری بھی بدھ کی شب اسلام آباد پہنچے، جہاں انہوں نے پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کے اجلاس کی صدارت کی، جس میں موجودہ سیاسی کشیدگی کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حزب مخالف کی جماعت مسلم لیگ کاف کے سینیٹر مشاہد حسین نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے دوران اپنی تقریر میں کہا کہ بات چیت ہی سے اس مسئلے کا حل ممکن ہے۔
ڈاکٹر قادری صاحب سے بھی، عمران خان صاحب سے بھی آپ نے پولیٹیکل جرگہ بھی بجوایا، کیونکہ اگر ہم نریندر مودی سے بات کر سکتے ہیں، ہم ٹی ٹی پی سے بات کر سکتے ہیں، تو جو لوگ 200-300 گز میں ہیں تو ان سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اس بحران میں فیصلے پارلیمنٹ نے کیے ہیں، فیصلے پولیٹیشنز نے کیے ہیں، نہ مداخلت ہوئی فوج کی، نہ مداخلت ہوئی کوئی باہر کے فورن پاورز کی۔
وفاقی وزیر احسن اقبال نے بھی دھرنا دینے والی جماعتوں، خاص طور پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے کہا کہ وزیر اعظم کے استعفے کے مطالبے کے علاوہ ان کے تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں، اس لیے اب ان کے بقول ضد کو چھوڑ کر مذاکرات کی راہ اختیار کی جانی چاہیے۔
ہم خود ریفارمز چاہتے ہیں، ہم نے ہمارا منشور ریفارمز کا ہے، تو آئیے اس کے اوپر کنسٹرکٹیو طریقے سے آگے پیش رفت کریں۔ لیکن اگر آپ بھی کہتے ہیں جی استعفیٰ کھیلنا ہے، تو یہ استعفیٰ کھیلنے کا تو نان نیگوشیبل کارڈ ہے جو اس پارلیمنٹ نے مسترد کر دیا۔ پھر آپ ضد کی سیاست کر رہے ہیں، ضد سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ انا سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، چونکہ ملک بہت گمبھیر حالات سے گزر رہا ہے، ہمیں پاکستان کے استحکام کو کمپرومائز نہیں کرنا۔
جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کی سربراہی میں ایک سیاسی جرگہ مسلسل متحرک ہے، جس نے جمعرات کی صبح وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی۔ حالیہ سیاسی رابطوں کے بعد سراج الحق اور جرگے میں شامل دیگر ممبران یہ کہہ چکے ہیں کہ جلد اچھی خبر سننے کو ملے گی، تاہم اس کی مزید وضاحت نہیں کی گئی۔ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس جمعے کی صبح بھی ہوگا، جس میں موجودہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ممکنہ حکمت عملی کی تیاری سے متعلق بحث جاری رہے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں امریکی سفارت خانے نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے دفاتر میں معمول کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ ایک بار پھر محمد اشتیاق اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے جمعرات کو ایک بیان میں ذرائع ابلاغ میں چھپنے والی ان خبروں کی وضاحت کی جن میں کہا گیا تھا کہ سفارت خانے نے اپنے کام کے معمول میں تبدیلی کی ہے۔ بیان کے مطابق امریکی سفارت خانہ اسلام آباد میں مظاہروں کا بغور جائزہ لے رہا ہے، تاہم سفارت خانہ مقررہ اوقات کار کے مطابق اپنے معمول کے کام جاری رکھنے کے لیے کھلا تھا اور کھلا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل رواں ہفتے پاکستانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں وضاحت کی تھی کہ غیر ملکی سفارت خانوں کی بندش کے حوالے سے کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی ہے، تاہم موجودہ سیاسی کشیدگی کی صورتحال میں حکومت نے اسلام آباد میں غیر ملکی سفارت خانوں اور ان کے عملے کی حفاظت کی ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی اداروں کو ضروری اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے اسلام آباد میں سفارت خانوں کے عملے کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ شہر میں سفر کے دوران احتیاط برتیں۔ عوامی تحریک اور تحریک انصاف کے ہزاروں حامیوں نے 15 اگست کو اسلام آباد پہنچنے کے بعد وفاقی دارالحکومت کے حساس علاقے ریڈ زون کے قریب 2 مختلف مقامات پر دھرنے دیے، لیکن اس کے بعد 19 اگست کو عمران خان اور طاہر القادری اپنے حامیوں کے ہمراہ ریڈ زون میں واقع پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے اور اب تک وہیں موجود ہیں۔ غیر ملکی سفارت خانے بھی ریڈ زون کے ڈپلومیٹک انکلیو نامی علاقے میں واقع ہیں۔ اگرچہ اس پورے علاقے میں سیکیورٹی کے لیے فوج بھی تعینات ہے، لیکن احتجاجی دھرنوں کے باعث یہاں کی ایک مرکزی سڑک شاہراہ دستور عام آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
نیٹو لیڈروں نے برطانیہ میں سربراہ اجلاس کا آغاز کر دیا ہے، جنہیں مشرق وسطی میں اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کی پیش رفت اور یوکرین میں روسی فوج کی مداخلت کا سامنا ہے۔ 28 ملکوں کے لیڈروں نے امریکی یورپی فوجوں کے اتحاد کے اس اجلاس میں جمعرات کے روز ملاقات کی ہے، جو ویلز میں ہو رہا ہے۔ ان میں جن موضوعات پر بحث ہوگی ان میں عراق و شام میں اسلامی عسکریت پسند گروہوں اور مشرقی یوکرین میں کئی فورسز اور روس نواز باغیوں کے درمیان لڑائی روکنے کے طریقے شامل ہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل آندریس فوگ راسموسن نے یوکرین کی فائر بندی کے اس منصوبے پر شک کا اظہار کیا ہے جو روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے پیش کیا ہے، جبکہ عالمی لیڈرز نیٹو کے سربراہ اجلاس کے لیے ویلز میں جمع ہیں۔ نیٹو کی اس 2 روزہ کانفرنس میں جو نیو پورٹ میں ہو رہی ہے، توقع ہے کہ ایک ایسی فوجی فورس کے قیام پر غور ہوگا جو مشرقی یورپ میں گڑبڑ والے مقامات پر فوری طور پر پہنچ سکے گی۔ روس، جس نے نیٹو کی سرحدوں پر موجودگی کی پرزور مخالفت کی ہے، فوری کارروائی کرنے والے اس یونٹ کی تجویز کی مذمت کی ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں روس نے کہا تھا کہ اگر نیٹو مشرقی یورپ میں اس فورس کی تخلیق کی حمایت کرتا ہے تو وہ اس علاقے میں اپنی فوجی حکمت عملی پر نظر ثانی کرے گا۔ نیٹو کا اندازہ ہے کہ کم از کم ایک فوجی یوکرین میں موجود ہیں۔ روس یوکرینی علاقوں میں روسی فوجوں کی موجودگی کی بار بار تردید کرتا ہے۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے، جو غیر رکن کی حیثیت سے سربراہ اجلاس میں مدعو ہیں، امریکہ کے صدر باراک اوباما اور برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون اور دوسرے مغربی لیڈروں سے ملاقات کی ہے۔ اس سے پہلے روس نے کہا تھا کہ وہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے فائر بندی منصوبے کی روشنی میں عملی اقدامات کے لیے تیار ہے، تاکہ یوکرین کے بحران کو ختم کیا جائے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل، ایسے میں جبکہ اتحاد کے لیڈر اس سال میں اپنی پہلی سربراہ میٹنگ کے لیے برطانیہ میں اکٹھے ہیں، مشرقی یوکرین میں لڑائی ختم کرانے کے لیے روسی صدر ولادیمیر پوتن کے 7 مرحلوں پر مشتمل منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ ویلز سے الپیسن کی رپورٹ قمر عباس جعفری سے سنیے۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما اور برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ ان کے ملک وحشی قاتلوں سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے جنگجو گروپ اسلامک اسٹیٹ نے 2 امریکی صحافیوں کو قتل کر دیا تھا۔ دونوں لیڈروں نے اخبار ٹائمز آف لندن میں ایک مشترکہ مضمون شائع کیا ہے، جبکہ نیٹو عہدیدار برطانیہ میں سربراہ کانفرنس کے لیے جمع ہیں۔ کانفرنس میں پہنچنے پر مسٹر کیمرون نے اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ قیدیوں کی رہائی کے لیے دہشت گرد تنظیموں کو کبھی بھی تاوان ادا نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا،
we have a very clear policy that we don't pay ransoms to terrorists when they kidnap our citizens and I at the G8 in Northern
David Cameron کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسی بہت واضح ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کو تاوان ادا نہیں کرتے جو ہمارے شہریوں کو اغوا کرتے ہیں، اور میں نے شمالی آئرلینڈ میں G8 ملکوں کے لیڈروں سے اس اہم اعلان پر دستخط کروائے تھے۔ مجھے کوئی شک نہیں کہ ان دہشت گرد تنظیموں اور دنیا بھر میں ان کے ساتھیوں نے لوگوں سے تاوان کے ذریعے لاکھوں ڈالر کمائے ہیں، اور یہ رقم یورپی ملکوں کے مزید شہریوں کے اغوا، ہتھیاروں کی خریداری اور ہمارے ہی ملکوں کے خلاف دہشت گرد منصوبوں پر خرچ ہوں گے۔ اس دوران مسٹر اوباما نے اسلامک اسٹیٹ جنگجو گروپ سے مقابلے کے لیے بین الاقوامی اقدامات کی اپیل کی ہے، جس نے مشرقی شام اور شمالی اور مغربی عراق کے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس گروپ نے ویڈیو جاری کی ہے جن میں امریکی صحافیوں جیمز فولی اور سٹیون سوٹلوف کے سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ عراق میں اسلامک اسٹیٹ گروپ کے ٹھکانوں پر امریکی فضائی حملوں کا جواب ہے۔ مسٹر اوباما اس مہینے کے آخر میں اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلا رہے ہیں تاکہ ان غیر ملکی جنگجوؤں کے خطرے سے نمٹنے پر غور کیا جائے جو عراق اور شام میں دہشت گرد گروپوں میں شمولیت کے لیے جا رہے ہیں۔
اور یہ تھے خالد حمید، جو امریکہ اور یورپی ممالک کے رہنماؤں کے ریئیکشن کے بارے میں ایک رپورٹ دے رہے تھے۔ اور ویلز میں ہونے والی نیٹو کی سربراہ کانفرنس کے بارے میں، جہاں پر یوکرین کا جو سیاسی تنازع ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اس بارے میں ایک رپورٹ قمر عباس جعفری سے سنیے۔
سیکرٹری جنرل اینڈرس فوگ راسموسن نے مسٹر پیوٹن کے منصوبے کو نام نہاد قرار دے کر مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ مشرقی یوکرین میں کیا ہو رہا ہے، جہاں مغرب کے بقول روسی فوجی یوکرین کی فوج کے خلاف علیحدگی پسندوں کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں۔ ان کے الفاظ،
وی کنٹینیو ٹو کال آن روسیا ٹو پل بیک اٹس ٹروپس فرام یوکرین بارڈرز، سٹاپ دی فلو آف ویپنز۔
ہم روس سے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یوکرین کی سرحدوں سے اپنی فوجوں کو واپس بلائے، یوکرین میں ہتھیار اور لڑنے والے بھیجنا بند کر دے، یوکرین میں مسلح جنگجوؤں کی حمایت ختم کر دے اور ایک تعمیری سیاسی عمل میں شامل ہو جائے، اور یہ وہاں مسئلے کے سیاسی حل میں سہولت دینے کے لیے ایک حقیقی کوشش ہوگی۔ یہ تھے نیٹو کے سیکرٹری جنرل۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو جمعرات کے روز نیٹو کے رہنماؤں سے مل رہے ہیں، اور راسموسن نے کہا کہ اتحاد اس بحران کے بارے میں ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کرے گا اور یوکرین کے ساتھ اپنے تعاون کو بڑھانے کے لیے بقول ان کے ٹھوس اقدامات پر اتفاق کرے گا۔ نیٹو تیزی سے کارروائی کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی منصوبہ بندی بھی کر رہی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ روس کے قریب واقع رکن ملکوں میں اپنی فوجی موجودگی اتنی بڑھا سکے کہ ان علاقوں میں روسی فوجی اقدامات کو روک سکے، اور اگر ضروری ہو تو اس کا جواب بھی دے سکے۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ نیٹو کے رہنما عراق اور شام میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کی کارروائیوں پر بھی تبادلہ خیال کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ فی الحال یہ رکن ملکوں کا انفرادی معاملہ ہے کہ وہ اس بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ نیٹو کے رہنما افغانستان کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کریں گے، جہاں اس کا جنگی مشن دسمبر میں ختم ہو جائے گا اور وہ آئندہ سال وہاں ایک مشاورتی اور تربیتی مشن شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ راسموسن نے اسے ایک نازک وقت میں اہم نوعیت کی اور اتحاد کی تاریخ میں اہم ترین سربراہ کانفرنسوں میں سے ایک کانفرنس قرار دیا۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
اور سامعین، یہ جو نیٹو کی کانفرنس ہو رہی ہے اس کی کوریج کے لیے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے ہمارے ساتھی ابراہیم نصر ویلز میں موجود ہیں۔ آئیے ان سے تازہ صورتحال کا پتہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ابراہیم۔
وعلیکم السلام۔
ابراہیم، بتائیے آج کی کیا مصروفیات رہیں جو نیٹو کے سربراہ وہاں پر موجود ہیں، ان کی کیا ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کیا کیا ایشوز پر بات ہوئی ہے؟
آج سب سے پہلے جو ہے وہ راسموسن نے جو نیٹو کا سیکرٹری جنرل ہے اس نے اپنی باتیں شروع کی. اس نے افغانستان اور یوکرین اور سیریا اور عراق کی جو سچویشن ہے اس پہ بات کی. افغانستان کی سچویشن یعنی میں اس نے وہی باتیں جو پہلے کہی تھی, یعنی ایک دن پہلے بھی پریس کانفرنس ہوا تھا کہ نیٹو جو ہے نیٹو اسٹے دا کورس کرے گا, نیٹو جو افغانستان میں رہے گا اور جو پلانز ہیں ان کے وہ ابھی تک یعنی مشن جو ہے نا یعنی لڑائی کے حد تک تو پورا ہوا ہے لیکن افغانستان کا ریکنسٹرکشن اور افغانستان میں جو ڈیموکریسی ہے اس کا پروسیس جو وہ جاری رہے گا. تو اس میں نیٹو جو ہے افغانستان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. اس کے بعد پھر جو ایس ایس ہے افغانستان اس میں سیریا میں اور عراق میں اس کے بارے میں باتیں ہوئی. پھر افغانستان کے بارے میں ایک خاص میٹنگ تھا راسموسن کے اسپیچ کے بعد. جو نیکسٹ میٹنگ تھا وہ بہت امپورٹنٹ وہ افغانستان کے بارے میں تھا. افغانستان کی میٹنگ کے بعد پھر افغانستان کا جو ڈیفنس منسٹر ہے بسم اللہ محمدی اس نے پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے ایک نیٹو نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا جس میں یہی کہا گیا کہ افغانستان میں جو ہے وہ 2014 کے بعد بھی جو اکنامک اسسٹنس ہے اور ملٹری اسسٹنس وہ جاری رہے گا. اور انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ افغانستان کے جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ حالت میں ہیں کہ وہ افغانستان اور افغانستان کے لوگوں کا خود ہی دفاع کر لے کے, لیکن نیٹو جو ہے وہ نن کمپیٹنٹ رول میں تقریباً 12,000 جو فورسز ہیں وہ رہیں گی لیکن ان کا مشن جو ہے وہ نن کمپیٹنٹ ہوگا مینلی اپان سیکورٹی فورسز کو اسسٹنس یعنی ٹریننگ اسسٹنس وہ پرووائڈ کرنا ہوگا.
یہ بتائیے ابراہیم, افغانستان اور آئی ایس کے علاوہ یوکرین کا جو مسئلہ ہے اس پر بھی کافی کنسرن پایا جاتا ہے یورپی ممالک میں اور امریکہ میں بھی, اس بارے میں کیا بات چیت ہوئی, کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی؟
ہاں جس طرح یعنی پہلے جو نیٹو کی جو کانفرنسز ہم نے دیکھی ہیں جس طرح شکاگو میں ہوا تھا ایک دو سال پہلے اس میں زیادہ تر افغانستان ہی بڑا مسئلہ تھا, لیکن اس سچویشن میں آج کی جو آج کل کی سچویشن ہے اس میں آئی ایس ایس کے ساتھ ساتھ عراق جو یوکرین کا مسئلہ ہے وہ جو کافی بڑا تھا. تو راسموسن نے شروع میں یعنی پہلے جو اسپیچ تھا اس میں کیٹیگوری پوتن کا جو پیس پلان تھا اس کو ریجیکٹ کیا, جس میں پوتن نے کہا کہ دونوں طرف سے وہ سیز فائر کر لیں. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ نیٹو فورسز جو ہیں وہ مزید اسٹرانگ ہوگی ایک ہوں گی اور یوکرین کو سپورٹ دینے کے لیے. تو کافی ساری اسی باتیں بھی اصل میں میسج یہی تھا کہ ایک یعنی یونیفائڈ میسج تھا جو کہ یوکرین اور رشیا کو دیا گیا.
بہت شکریہ ابراہیم, آپ سے پھر بھی بات ہوگی. تھینک یو. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ایسے شواہد ہیں کہ دولت اسلامیہ نے عراقی فوجیوں کا اجتماعی قتل کیا. اس بارے میں تفصیلات اس رپورٹ میں سنیے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ دولت اسلامیہ نے جون میں ایک عراقی چوکی پر حملے کے بعد تقریباً 770 عراقی فوجیوں کو ہلاک کیا تھا. نیو یارک میں ہیومن رائٹس واچ کے ایک ترجمان فریڈ ابرامز نے بدھ کو کہا کہ دولت اسلامیہ کے مظالم سے ضمیر کو ٹھیس پہنچتی ہے. انہوں نے کہا,
We got new evidence about atrocities by ISIS, mass executions.
ہمیں دولت اسلامیہ عراق و شام کی جانب سے تکریت میں اجتماعی قتل کے بارے میں نئی شہادتیں موصول ہوئی ہیں. ہمارے پاس زندہ بچ جانے والا ایک شخص, سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر اور ویڈیو بھی ہے جس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 550 سے 770 تک پہنچ گئی ہے اور مکمل تعداد شاید اس سے بھی زیادہ ہو. امریکی صدر باراک اوباما نے بدھ کے روز اسٹونیا میں کہا کہ امریکی فضائی حملوں نے عراق میں دولت اسلامیہ کے عسکریت پسندوں کی پیش قدمی کو متاثر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ انتہا پسند گروہ کو تباہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں معلوم ہے کہ عالمی برادری ہمارا ساتھ دے تو ہم دولت اسلامیہ عراق و شام یا آئی ایس آئی ایل کے دائرہ اثر, اس کی صلاحیت, مالی امداد اور عسکری صلاحیت کو اس حد تک سمٹ سکتے ہیں کہ پھر اسے کنٹرول کرنا ممکن ہو سکے. سوال یہ ہوگا کہ ہمارے پاس درست حکمت عملی ہو اور یہ کہ عالمی برادری یہ کرنے کے لیے رضامند ہو. یہ الفاظ تھے امریکی صدر باراک اوباما کے. امریکی وزیر دفاع چاک ہیگل نے کہا ہے کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے تمام آپشنز کھلی ہیں جن میں شام میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا بھی شامل ہے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اسرائیل کی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے خلاف 50 دن تک جاری رہنے والی جنگ کے نتیجے میں اسے $2.5 ارب کا معاشی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع موشے پالون کے مطابق $2.5 ارب کا ایک بڑا حصہ ان 6,000 حملوں پر خرچ ہوا جو اسرائیل نے اس جنگ کے دوران غزہ میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر کیے تھے۔ امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ امریکی صحافی سٹیون سوٹلوف کے سر قلم کیے جانے کا واقعہ ملک کو متحد کر دے گا اور دہشت گردوں سے نمٹنے کے اس کے عزم کو اور مزید بڑھا دے گا۔ قومی امور کے لیے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم ملون کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ کاظم۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ امریکی صحافی سٹیون سوٹلوف کے قلم کیے جانے کا واقعہ ملک کو متحد کرے گا اور دہشت گردوں سے نمٹنے کے اس کے عزم کو اور مضبوط بنا دے گا۔ سوٹلوف اور اس سے پہلے ایک اور امریکی صحافی جیمز فالی کی موت نے امریکیوں کو برہم کر دیا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اسلامک اسٹیٹ کے خلاف فوجی حملوں کے لیے امریکی رائے عامہ میں اضافہ ہو جائے۔ جم ملون کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ کاظم۔
صدر اوباما نے اسٹونیا میں اخبار نویسوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا ارادہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کی طاقت کو کم کرنے اور تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک اتحاد قائم کیا جائے۔
We will not be intimidated. Their horrific acts only unite us as a country and stiffen our resolve to take the fight against these terrorists.
مسٹر اوباما نے یہ خطاب اس وقت کیا جب امریکی عہدیداروں نے اس ویڈیو کی صداقت کی تصدیق کی جس میں سٹیون سوٹلوف کا سر قلم کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ سوٹلوف فلوریڈا کا رہنے والا تھا اور اس ریاست کے گورنر رک سکاٹ بھی اس موقع پر شامل تھے جب اس رپورٹر کی موت کا اعلان کرنے اور اس کے ذمہ دار لوگوں کی مذمت کرنے کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے۔
The people who did this are evil. They are not merely wrong. They are not adversaries. They are evil.
رک سکاٹ نے کہا کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ شیطان ہیں۔ انہوں نے صرف غلط کام ہی نہیں کیا، وہ دشمن نہیں بلکہ وہ شیطان ہیں۔ کانگریس کی تمام تر توجہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں سے لاحق خطرات کی جانب مبذول ہو گئی ہے اور کچھ قانون سازوں نے بڑے پیمانے پر فضائی حملوں کا مطالبہ کیا ہے۔ کچھ دن پہلے ٹیکسس کے سینیٹر ٹیڈ کروز نے، جو 2016 میں ریپبلکن پارٹی کے امکانی صدارتی امیدوار بھی ہیں، ڈیلس میں قدامت پسندوں کی ایک کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا،
ISIS says they want to go back and reject modernity. Well, I think we should help them.
انہوں نے کہا کہ ISIS نے کہا ہے کہ وہ واپس جانا چاہتے ہیں اور جدیدیت کو مسترد کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں بم مار کر پتھروں کے زمانے میں لے جائیں۔ دوسرے قانون سازوں کا اصرار ہے کہ محتاط انداز اختیار کیا جائے اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اوباما انتظامیہ کو مزید وقت دینے پر تیار ہیں تاکہ وہ اسلامک اسٹیٹ سے نمٹنے کے لیے کوئی جامع حکمت عملی تیار کر سکیں۔ ریاست واشنگٹن سے ڈیموکریٹ کانگریس رکن ایڈم سمتھ سی بی ایس کے پروگرام فیس دا نیشن میں نمودار ہوئے۔
But it takes time to build a coalition. We can't simply bomb first and ask questions later. We have to
کہا کہ اتحاد بنانے میں وقت لگتا ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے بم ماریں اور بعد میں سوالات پوچھیں۔ ISIS کی مؤثر انداز سے روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس صحیح اہداف ہوں اور ہمیں صحیح حمایت حاصل ہو۔ واشنگٹن میں امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ سے منسلک امریکی رائے عامہ کی نگراں کارلین بومن کہتی ہیں کہ بہت سے امریکی شاید یہ سوچتے ہیں کہ کیا اسلامک اسٹیٹ سے لاحق خطرات کسی بھی قسم کے فوجی رد عمل کے قابل ہیں یا نہیں۔
Over the course of the summer, clearly we saw reluctance to get very involved in the situation in the Middle East.
انہوں نے کہا کہ موسم گرما کے جازوں میں ہم نے مشرق وسطی کے حالات میں بہت زیادہ عمل دخل کے سلسلے میں ہچکچاہٹ دیکھی۔ یقیناً ہم نے رائما کے بہت سے جائزے دیکھے ہیں، لیکن اس وقت جب کانگریس کے اراکین اور صدر بھی ان خطرات کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد رائے عامہ کو بھی دیکھا جائے گا۔ آئندہ ہفتوں میں عوام کو اظہار کرنے کے لیے بہت سے مواقع ملیں گے۔ کانگریس آئندہ ہفتے واشنگٹن واپس آئے گی اور توقع ہے کہ کانگریس کی بحث میں اسلامک اسٹیٹ سے لاحق خطرات اور اس پر امریکی رد عمل پر تمام تر توجہ مرکوز رکھی جائے گی۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2:30 ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چین کے صدر یی جن پنگ کے دورہ پاکستان کے سلسلے میں دونوں ملکوں کے حکام قریبی رابطے میں ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں ناصر محمود اپنی رپورٹ میں۔
پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق چین کے صدر یی جن پنگ کے دورہ اسلام آباد سے متعلق دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت جاری ہے، لیکن تاحال چینی صدر کے ممکنہ دورے سے متعلق نہ تو تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کی مزید تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ چین کے صدر نے ستمبر کے وسط میں پاکستان کا دورہ کرنا ہے، لیکن اسلام آباد میں جاری حکومت مخالف احتجاج کے باعث حکومت اور حزب مخالف کے اراکین پارلیمان اس دورے سے متعلق خدشات کا اظہار کرتے آ رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز کانفرنس میں بتایا،
As regards the visit of the president to Pakistan, discussions are going on. Both sides are closely.
ترجمان نے کہا کہ چینی صدر کے دورہ پاکستان سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے اور طرفین اسلام آباد میں صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ ان کے بقول اس موقع پر وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ واضح رہے کہ چین کے صدور اپنے دورہ پاکستان کے دوران ایوان صدر میں قیام کرتے رہے ہیں، لیکن ان دنوں اس سرکاری عمارت کے باہر دھرنے جاری ہیں۔ پاکستانی حکام کے مطابق چینی عہدیداروں کا ایک وفد اسلام آباد میں موجود ہے جو اپنے صدر کے دورے سے قبل سیکیورٹی کی صورتحال اور اقدامات کا جائزہ لے رہا ہے۔ تجزیہ کار رسول بخش رئیس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستانی حکومت کی یہ کوشش ہوگی کہ چینی صدر کا دورہ ملتوی یا منسوخ نہ ہو۔ انہوں نے اس توقع کا بھی اظہار کیا کہ چینی حکام سیاسی کشیدگی کی صورتحال کو سمجھتے ہوئے فیصلہ کریں گے۔
میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا، اس لیے کہ وہ سمجھ پائیں گے کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ ایک وقتی کی سی ہے کہ اسلام کی بات کے اندر سارے ملک کے اندر تو اس طرح کا انتشار نہیں ہے، بلکہ صرف اسلام آباد کے اندر صورتحال ایسی ہے۔
پاکستانی حکام کے مطابق چین پاکستان کے لیے 10,000 میگا واٹ سے زائد بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کی منظوری دے چکا ہے، جن پر صدر یی جن پنگ کے دورے کے دوران دستخط متوقع ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت جب پاکستان کو اقتصادی مشکلات کا سامنا ہے، چین کے صدر سے ان کے بقول 30 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کے معاہدوں کو حتمی شکل دی جانی ہے، اس لیے حکومت احتجاجی جماعتوں سے کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے دھرنے ختم کرتے ہوئے مثبت پیغام دیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
القاعدہ کی جانب سے بھارت اور ہمسایہ ملکوں میں اپنا ایک عسکری گروپ قائم کرنے کے اعلان کے بعد نئی دہلی کی حکومت نے کئی ریاستوں کو چوکسی کی سطح بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
بھارت اور اس کے پڑوس میں جنگجو گروپ کی ایک شاخ قائم کرنے کے القاعدہ کے مبینہ اعلان کے پیش نظر مرکزی وزارت داخلہ نے تمام ریاستوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ چوکس رہیں اور الرٹ بڑھا دیں۔ انٹیلیجنس بیورو نے بھی ملک بھر کے تمام پولیس تھانوں کو الرٹ کر دیا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے مبینہ طور پر ایک ٹیپ جاری کیا ہے جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ القاعدہ بھارت میں اسلامی حکومت کی واپسی چاہتا ہے، کیونکہ بقول اس کے کسی زمانے میں بھارت مسلم حکمرانی کا حصہ تھا۔ اس ٹیپ کے منظر عام پر آنے کے بعد وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے افسران کے ساتھ اعلیٰ سطحی میٹنگ کی، جس میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال بھی موجود تھے۔ میٹنگ کے بعد راجناتھ سنگھ نے وزیر اعظم کے دفتر کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزارت داخلہ نے انٹیلیجنس بیورو کو ہدایت دی کہ وہ مذکورہ ویڈیو کی صداقت کا پتہ لگائے اور جلد از جلد اپنی رپورٹ پیش کرے۔ ذرائع کے مطابق ایک یا دو روز میں یہ رپورٹ وزارت داخلہ کو پیش کر دی جائے گی۔ ایک سرکردہ خبر رساں ایجنسی نے میٹنگ میں شریک ایک عہدیدار کے حوالے سے کہا کہ حکومت کا خیال ہے کہ یہ ویڈیو جعلی نہیں ہے۔ میٹنگ کے دوران اس پر سنجیدگی سے غور کیا گیا۔ اس 55 منٹ کے ویڈیو میں جو کہ یوٹیوب سمیت تمام سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا گیا ہے، ایمن الظواہری نے برصغیر بھارت میں اسلامی حکومت کے قیام اور جہاد پھیلانے کی دھمکی دی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ قیادت الجہاد نامی جنگجو شاخ بھارت، میانمار اور بنگلہ دیش میں جہاد کو آگے بڑھائے گی۔ ویڈیو میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ گروپ بھارت کے آسام، گجرات، احمد آباد اور بھارتی کشمیر میں بقول اس کے کمزور لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ قیادت الجہاد اپنے بھائیوں کو بھولا نہیں ہے اور وہ انہیں ناانصافی، جبر اور ظلم سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ گجرات کی وزارت داخلہ میں ایک سینئر بیوروکریٹ ایس کے نندا نے کہا کہ اس ویڈیو کے پیش نظر ہم الرٹ بڑھا رہے ہیں اور ریاست کو لاحق خطرے سے نمٹنے کے لیے مرکزی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ کانگریس ترجمان منیش تیواری نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
نیٹو لیڈروں نے برطانیہ میں سربراہ اجلاس کا آغاز کر دیا ہے۔ مشرق وسطی میں اسلامک اسٹیٹ، جنگجو کی پیش رفت اور یوکرین میں روسی فوج کی مداخلت کا سامنا ہے۔ 28 ملکوں کے لیڈروں نے امریکی یورپی فوجوں کے اتحاد کے اس اہم اجلاس میں جمعرات کے روز ملاقات کی ہے جو ویلز میں ہو رہا ہے۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے جو غیر رکن کی حیثیت سے سربراہ اجلاس میں مدعو ہیں، امریکہ کے صدر باراک اوباما اور برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون اور دوسرے مغربی لیڈروں سے ملاقات کی ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے افغانستان کی صدارتی امیدواروں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اختلافات طے کریں اور اتحاد کو 1 جنوری کے بعد ملک میں اپنا فوجی مشن جاری رکھنے میں مدد دیں۔ نیوپورٹ ویلز سے وائس آف امریکہ کے الپیسن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
سیکرٹری جنرل فاگ راسمسن نے کہا ہے کہ نیٹو منصوبے کے مطابق اپنے مشن کو جنگی سے تربیتی اور مشاورتی کردار میں تبدیل کرنے کے حتمی مرحلے کے لیے تیار ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک افغانستان کے نئے صدر ملک میں غیر ملکی فورسز کی حیثیت سے متعلق معاہدوں پر دستخط نہیں کر دیتے۔ انتخابی نتائج دونوں فریقوں کی جانب سے جعلسازی کے الزامات کی بنا پر تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں اور ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں 2 ماہ لگ چکے ہیں اور یہ عمل ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ مسٹر راسمسن نے یہ تصدیق بھی کی کہ دونوں امیدواروں نے یہاں اجلاس میں موجود نیٹو کے 28 رہنماؤں کو ایک خط بھیجا ہے جس میں وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ کسی سیاسی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ان کے الفاظ:
We call on Afghanistan's 2 presidential candidates to work together to swiftly deliver a peaceful outcome of this election acceptable to the Afghan people and to conclude the necessary security agreements.
ہم افغانستان کے دونوں صدارتی امیدواروں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس انتخاب کا کوئی ایسا پرامن نتیجہ جلد سامنے لائیں جو افغان لوگوں کو قابل قبول ہو، اور جتنی جلد ممکن ہو سیکیورٹی کا کوئی ضروری معاہدہ طے کریں، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کریں گے۔ یہ الفاظ تھے نیٹو کے سیکرٹری جنرل راسمسن کے، جنہوں نے یہ تبصرہ نیٹو کے رہنماؤں اور ان 27 دوسرے ملکوں کے عہدیداروں کے ساتھ جن کے اس ملک میں فوجی موجود ہیں اور جو اسے مختلف قسم کی معاونت فراہم کر رہے ہیں، افغانستان کے بارے میں 3 گھنٹے کے ایک اجلاس کے بعد کیا۔ رہنماؤں نے افغانستان کی مالی معاونت اور اس کی سیکیورٹی فورسز کو مزید مضبوط کرنے میں مدد کے منصوبوں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آسٹریلیا کی حکومت یوکرین کو فوجی اور انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کریں گی۔ کیمبرا امریکی قیادت میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خلاف فضائی حملوں میں شریک ہونے کی پیشکش بھی کر رہا ہے۔ سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ، جسے پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔
آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ پہلے روس کو یوکرین میں اس کی کارروائیوں کے حوالے سے بلی قرار دے چکے ہیں، اور اس ہفتے انہوں نے شام اور عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کو موت کا فرقہ یا گروہ قرار دیا۔ ایبٹ حکومت اب فوجی مشیر یوکرین بھیجے گی۔ دوسری جانب اس کے طیاروں نے شمالی عراق میں کرد لڑنے والوں کو ہتھیار پہنچانے شروع کر دیے ہیں، اور آسٹریلیا کے جنگی طیارے اگر ضرورت ہو تو اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خلاف امریکہ کے فضائی حملوں میں شریک ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ لیکن ایسے میں جبکہ قدامت پسند وزیر اعظم ایک مداخلت پسندانہ خارجہ پالیسی اپنا رہے ہیں، اس بات کے خدشات پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی فوج پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ روایتی طور پر آسٹریلیا کی فوج چھوٹی ہے، لیکن اعلیٰ درجے کی فوج ہے جس کے وسائل بھی بہت ہیں۔ لیکن آسٹریلیا کے ایک سابق فوجی افسر جیمس براؤن، جو سڈنی کے لوئی انسٹیٹیوٹ میں فوجی امور کے تجزیہ کار ہیں، کینبرا کی مشرقی یورپ کی پالیسی پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور کہتے ہیں
Hard to understand how a military deployment to the Ukraine is in Australia's national interest, given, as you say, we didn't have diplomatic representation there a month ago. I think there is a real danger now that Tony Abbott
is مشکل ہے کہ یوکرین میں جہاں بقول آپ کے ایک ماہ پہلے تک بھی ہماری سفارتی نمائندگی بھی نہ تھی، فوجی تعیناتی کس طرح آسٹریلیا کے قومی مفاد میں ہوگی؟ میرے خیال میں اس بات کا حقیقی خطرہ موجود ہے کہ ٹونی ایبٹ فوجی قوت کے اس سے زیادہ استعمال کے وعدے کر بیٹھیں گے جتنی کہ ان کے پاس ہے۔ یہ تھے ایک فوجی عمر کے تجزیہ کار۔ فوجی مدد و تعاون کی بڑھتی ہوئی فہرست کے سبب آسٹریلیا کی سینٹ میں اس قسم کے تعیناتیوں کے سلسلے میں پارلیمنٹ کے رول پر ایک طویل بحث شروع ہو گئی ہے۔ گرینز پارٹی کی لیڈر کرسٹین میل نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ بیرون ملک کے لیے کسی فوجی وعدے کے واسطے پارلیمانی منظوری لازمی ہونی چاہیے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کینبرا ایسے میں واشنگٹن کا اہم سیکورٹی پارٹنر بن گیا ہے، جبکہ وہ مشرقی یورپ اور مشرق وسطی میں بحرانوں کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ قمر عباس چافری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی محکمہ دفاع نے یوکرین کے اندر آئندہ فوجی مشقوں کا اعلان کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے کالا باب کی رپورٹ کے تفصیلات مدثر منظر کی زبانی۔
مغربی یوکرین میں اس ماہ بعد میں امریکی قیادت میں ہونے والی یہ مشقیں یوکرین اور روس کے درمیان تنازع شروع ہونے کے بعد سے اس ملک میں امریکی بری فوجیوں کی پہلی تعیناتی ہوگی۔ ریپڈ ٹرائیڈنٹ نامی یہ مشقیں 15 سے 26 ستمبر تک یوکرین کے مقام یاوراپ پر ہوں گی۔ 15 ملکوں کا تقریباً 1300 ارکان پر مشتمل عملہ ان سالانہ مشقوں میں حصہ لے گا، جن میں امریکہ کے 200 فوجی بھی شامل ہیں۔ پینٹاگون کے ترجمان کرنل سٹیو وارن کہتے ہیں کہ ان مشقوں سے امریکہ، یوکرین اور ان میں حصہ لینے والے دیگر ممالک کے درمیان کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ یہ قیام امن کی مشق ہے۔ وہ بعض ایسے کلیدی منصوبوں پر بھی کام کریں گے، جیسا کہ آئی ای ڈیز کے خاکے تیار کرنا، کانوائی کی سرگرمیاں اور گشت وغیرہ۔ ریپڈ ٹرائیڈنٹ نامی ان مشقوں میں کینیڈا سے اسپین اور لیٹویا تک کے ممالک حصہ لے رہے ہیں۔ ریپڈ ٹرائیڈنٹ کے علاوہ امریکہ اس ماہ بحیرہ اسود میں یوکرین کے ساتھ یو ایس ایس راس پر مشترکہ فوجی مشق کرے گا۔ اس مشق کو سی بریز کا نام دیا گیا ہے اور یہ 8 ستمبر سے 10 ستمبر تک جاری رہے گی۔ اس میں لگ بھگ 280 امریکی سروس ممبر حصہ لے رہے ہیں، جن کے ساتھ یوکرین، ترکی، جارجیا اور رومانیہ کا عملہ بھی ہوگا۔ یہ مشقیں ایسے وقت ہو رہی ہیں جب صدر باراک اوباما نے بدھ کے روز یوکرین میں روسی مداخلت کو اس ملک کی خود مختاری پر بے باکانہ حملہ قرار دیا۔ اسٹونیا میں بات کرتے ہوئے صدر نے سابق سوویت ریاست کو یقین دلایا کہ نیٹو روسی جارحیت کے خلاف اسٹونیا، لیٹویا اور لتھوینیا کا دفاع کرے گا۔ صدر نے کہا،
Just as we refuse to accept smaller European nations being dominated by bigger neighbors in the last century, we reject any talk of spheres of influence today.
جیسا کہ ہم نے گزشتہ صدی میں اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ چھوٹے یورپی ملکوں پر ان کے ہمسایہ بڑے ممالک غلبہ پالیں، اسی طرح آج ہم اثر کے ایسے دائروں کی کسی بھی بات چیت کو مسترد کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے کبھی بھی بالٹک ریاستوں پر قبضے اور ان کے غیر قانونی الحاق کو تسلیم نہیں کیا، اسی طرح ہم کرائمیا یا یوکرین کے کسی بھی حصے کے روس کے ساتھ غیر قانونی الحاق کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ نیٹو نے 1997 میں اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ روسی سرحد پر اس کی فوجیں جمع نہیں ہوں گی، مگر مسٹر اوباما نے کہا کہ جمعرات کو ویلز میں نیٹو سربراہ کانفرنس کے موقع پر اس اعلامیے پر عام بحث ہوگی، کیونکہ اب حالات واضح طور پر تبدیل ہو چکے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما اور برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ ان کے ملک وحشی قاتلوں سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے جنگجو گروپ اسلامک اسٹیٹ نے 2 امریکی صحافیوں کو قتل کر دیا تھا۔ دونوں رہنماؤں نے اخبار ٹائمز آف لندن میں ایک مشترکہ مضمون شائع کیا ہے، جبکہ نیٹو عہدیدار برطانیہ میں سربراہ کانفرنس کے لیے جمع ہے۔ کانفرنس میں پہنچنے پر مسٹر کیمرون نے اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ قیدیوں کی رہائی کے لیے دہشت گرد تنظیموں کو کبھی بھی تاوان ادا نہیں کرے گا۔ اسی دوران مسٹر اوباما نے اسلامک اسٹیٹ جنگجو گروپ سے مقابلے کے لیے بین الاقوامی اقدامات کی اپیل کی، جس نے مشرقی شام اور شمال اور مغربی عراق کے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس گروپ نے ویڈیو جاری کی ہیں جن میں ابھی کی صحافیوں جیمز فالی اور سٹیون سٹلوف کے سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ عراق میں اسلامک اسٹیٹ گروپ کے ٹھکانوں پر امریکی فضائی حملوں کا جواب ہے۔ مسٹر اوباما اس مہینے کے آخر میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلا رہے ہیں تاکہ ان غیر ملکی جنگجوؤں کے خطرے سے نمٹنے پر غور کیا جائے جو عراق کو شام میں دہشت گرد گروہوں میں شمولیت کے لیے جا رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے بین الاقوامی ادارے نے کہا ہے کہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ دولت اسلامیہ کے انتہا پسندوں نے 560 سے زائد افراد کو پھانسی دی، جبکہ شاید 770 میں سے متعدد کو تقریب کے شہر میں ہلاک کیا گیا۔ ادارے کا کہنا ہے کہ زندہ بچنے والوں کی شہادتوں، ویڈیوز اور سیٹلائٹ تصاویر سے اجتماعی قتل کے 5 مقامات کی موجودگی کی تصدیق ہوتی ہے۔ 11 جون کو تقریب پر قبضہ جمانے کے بعد انتہا پسند گروپ نے 1700 عراقی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ہیومن رائٹس واچ کے مشیر خصوصی فریڈ ابراہمز نے قتل کی ان وارداتوں کو بڑے پیمانے پر کی جانے والی خوفناک اور اجتماعی زیادتیاں قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
معروف پاکستانی گلوکار حبیب ولی محمد طویل علالت کے باعث امریکہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 93 برس تھی اور وہ کئی روز سے لاس اینجلس کے ایک ہسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں بدھ کو دیر گئے وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے حوالے سے ہماری ساتھی نفیسہ ہود بائی نے بھارتی صحافی منیش کمار اور امریکہ میں ڈاکٹر طاہر روہیل سے بات کی ہے۔ ان کی گفتگو پر مبنی ایک رپورٹ سنیے۔
آج مشہور گلوکار حبیب ولی محمد کا انتقال ہو گیا اور وہ لاس اینجلس میں 90 سال کی عمر پر انتقال کر گئے۔ ہم ایک غزل آپ کو سناتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر منیش کمار، بھارت میں حبیب ولی محمد کتنے مشہور تھے، ان کی غزلیں کتنی وہاں سنی جاتی ہیں؟
دیکھیے، بھارت میں تو غزلوں کو سننے والوں کی سنکھیا بہت زیادہ ہے، اور میں یہ بہت ہی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ولی محمد صاحب ہوں یا مہدی حسن صاحب ہوں یا پھر غلام علی صاحب ہوں، ان کو سننے والے دنیا بھر میں سب سے زیادہ اگر کسی دیش میں ہیں تو وہ بھارت میں ہے۔ اور آپ نے تو یہ غزل سنا کر کے بالکل ہی مجھے بالکل ان کی یادوں میں ڈبو دیا۔ بالکل
اچھا۔ اور ڈاکٹر طاہر روہیل، جانے سے پہلے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں حبیب ولی محمد کے بارے میں۔ جی،
حبیب ولی محمد صاحب کی جو آواز ہے وہ مجھے وہ 70 کی دہائی جب پاکستان میں کلچر اپنے عروج پہ تھا اور پاکستان کے عوام کی امنگیں جو ہیں وہ موسیقی کے ذریعے سے، آوازوں کے ذریعے سے، سایوں کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن اور اس طرح سے، اور ڈراموں کی تشکیل اور فلموں کی تشکیل سے ایک بھرپور کلچر جو تھا اس زمانے میں، پاکستان کے لوگوں نے پیدا کیا اور وہی کلچر ابھی تک چل رہا ہے. اور اس کلچر میں ٹالرنس تھی, اس کلچر میں انکلوسیونیس تھی کہ ہر انسان دوسرے انسان کے برابر ہے اور کسی کو کسی کے اوپر کوئی خاص فوقیت نہیں ہے. سب لوگ ایک جیسے ہیں, جو خدا تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے وہ سارے ایک جمہوریت میں اچھی طرح سے ایک دوسرے کے لیے سہولت پیدا کر کے رہ سکتے ہیں اور خوش رہ سکتے ہیں, غزل سنیں, گانا سنیں اور ایک دوسرے سے پیار محبت کو بڑھاوا دیں.
یہ تھے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل اور ان کے ساتھ تھے بھارت سے تجزیہ کار ڈاکٹر منیش کمار.
امریکی صحافیوں جیمز فالی اور سٹیون سوٹلوف کی ہلاکتوں کے بعد اس بارے میں ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ آیا امریکہ کو ان کی رہائی کے بدلے تاوان ادا کرنا چاہیے تھا یا نہیں. واشنگٹن سے ہیووی کی رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر.
رپورٹوں میں کہا جا چکا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ نے فولی کو کیمرے کے سامنے موت کے گھاٹ اتارنے سے قبل لاکھوں ڈالر کا مطالبہ کیا تھا. یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا سوٹلوف کے قتل سے قبل اس کی رہائی کے لیے ایسے ہی مطالبے کیے گئے تھے. جیمز فولی کو ملازمت دینے والی آن لائن نیوز ایجنسی گلوبل پوسٹ کے صدر فلپ ببونی نے کہا ہے کہ فولی کے والدین جانتے تھے کہ امریکی حکومت اغوا کاروں کو تاوان کی ادائیگی کی ممانعت کرتی ہے اور وہ فنڈز اکٹھے کر کے اپنے بیٹے کو رہا کرانے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ امریکی عہدیدار فولی کے والدین کی کوششوں سے بخوبی آگاہ تھے لیکن انہوں نے انہیں روکا نہیں.
The family was committed to raising the funds to pay a ransom. The captors never did definitively state an amount. It was never a final negotiation.
فولی کے خاندان تاوان ادا کرنے کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کی کوششیں کر رہا تھا. اغواکاروں نے کبھی واضح طور پر یہ نہیں کہا تھا کہ وہ رقم کتنی ہو. حتمی گفت و شنید میں رقم کی کسی حد کی بات کبھی نہیں کی گئی تھی. یہ چیز بالکل ابتدا ہی سے واضح تھی کہ تاوان کی رقم خاندان ہی ادا کرے گا اگر انہیں یہ موقع دیا گیا. یشوا یونیورسٹی کارڈوزو کے لا اسکول کی پروفیسر ڈیبرا پلسٹین کا کہنا ہے کہ اس وقت کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے جو امریکی حکومت کو تاوان ادا کرنے یا دہشت گرد گروپوں کے ساتھ گفت و شنید کی ممانعت کرتا ہو.
In principle, Congress could pass a law that prohibited the executive from doing that, but it never has. So when the United States government says,
انہوں نے کہا کہ اصولی طور پر کانگریس کسی ایسے قانون کی منظوری دے سکتی تھی جو انتظامیہ کو ایسا کرنے سے روک سکے, لیکن اس نے ایسا کبھی نہیں کیا. اس لیے جب امریکی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ گفت و شنید نہیں کرتے یا ہم تاوان ادا نہیں کرتے یا اس نوعیت کی چیزیں نہیں کرتے, تو وہ امریکی پالیسی کے بارے میں بیان دیتے ہیں, نہ کہ کسی ایسے اقدام کے بارے میں جو وہ قانونی طور پر کرنے کے پابند ہوں. لیکن نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی اسکول آف لاء میں قانون کے پروفیسر جان او مگنی کہتے ہیں کہ اگر تاوان کی ادائیگیاں غیر قانونی نہ ہوں تو بھی کچھ مخصوص گروپ کو رقم دینا خلاف قانون ہوگا. ان کے الفاظ,
I think as a general matter, US law does not prevent private people from paying money to people.
میرا خیال ہے کہ عمومی طور پر امریکی قانون, کم از کم وفاقی قانون, لوگوں کو نجی طور پر اغوا کاروں کے لیے رقم کی ادائیگی سے نہیں روکتا, لیکن وہ انہیں القاعدہ یا ایسی دوسری دہشت گرد تنظیموں کو تاوان ادا کرنے سے روکتا ہے جن پر امریکی محکمہ خزانہ کے ضابطوں کے تحت امریکی فنڈز وصول کرنے پر پابندی عائد ہو. دہشت گردی کے انسداد سے متعلق امریکی محکمہ خزانہ کے ایک سابق رابطہ کار اور ڈارٹمتھ کالج کے جان سلون ڈکی انٹرنیشنل سینٹر کے موجودہ ڈائریکٹر ڈینیل بینجمن کہتے ہیں کہ تاوان کے واقعات میں امریکی حکومت کی جانب سے کبھی بھی قوانین کا نفاذ نہیں ہوا ہے.
As a technical matter, I guess the United States could prosecute people for supporting terrorism if they paid ransoms, but the government has chosen not to do that.
ایک تحقیقی معاملے کے طور پر میرا خیال ہے کہ اگر لوگ تاوان ادا کریں تو امریکہ ان کے خلاف دہشت گردی کی مدد کی بنا پر مقدمہ چلا سکتا ہے, لیکن حکومت نے ایسا نہ کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ یہ بہت غیر مقبول اقدام ہوگا کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے جو اپنے خاندان میں اغوا جیسے کسی المیہ کا سامنا کر چکے ہوں. اس وقت ایسے بہت سے بین الاقوامی معاہدے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں جن کے تحت دہشت گرد تنظیموں کو فنڈز بھیجنے کی ممانعت ہے. تاہم اب تک کسی فرد یا کمپنی کو, خاندان کے کسی فرد یا ملازم کو دہشت گرد تنظیموں سے رہا کروانے کے بدلے تاوان ادا کرنے کی وجہ سے قانونی پابندیاں عائد نہیں کی گئی ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کامیابی کا نیا کمال، نئے چہرے راتوں رات سٹار بن گئے۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
آنکھیاں کرے جی حضوری، مانگے ہیں تیری منظوری۔
بالی ووڈ میں پچھلے کچھ عرصے میں نئے چہروں نے اپنی انٹری کے ساتھ ہی دھوم مچا دی، اور نئے ہونے کے باوجود ان کی فلمیں باکس آفس پر اچھا بزنس کرنے میں کامیاب رہیں۔ ان نئے چہروں میں آلیہ بھٹ، ورن دھون، سدھارتھ ملہوترا، ارجن کپور اور ٹائیگر شیروف شامل ہیں۔ خوش قسمتی سے یہ چہرے نہ صرف راتوں رات سٹار بن گئے بلکہ موویز ہٹ ہونے کی وجہ سے یہ دیکھتے ہی دیکھتے فلم میکرز کے فیورٹ بھی بن گئے ہیں۔ تجزیہ کار ترن آدرش کا کہنا ہے کہ ٹائیگر شیروف کی ہیرو پنتی ہو، آلیہ بھٹ کی ہائی وے ہو یا ارجن کپور کی ٹو اسٹیٹس، نوجوان ٹیلنٹ نے اپنی صلاحیتوں کا ایسا شاندار مظاہرہ کیا جو سب کے لیے غیر متوقع تھا۔ ایک اور تجزیہ کار راجیش تدانی کے مطابق باکس آفس پر ہیرو پنتی نے 51 کروڑ، ٹو اسٹیٹس نے 102 کروڑ، گنڈے نے 80 کروڑ، ہمٹی شرما کی دلہنیا نے 75.5 کروڑ، ہائی وے نے 30 کروڑ اور سدھارتھ ملہوترا کی فلم ایک ولن نے 98 کروڑ روپے کمائے۔
تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں مجھ کو بھاوے، گلیاں تیری گلیاں تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں، یوں ہی تڑپا میں گلیاں تیری گلیاں۔
اب بات کرتے ہیں کم بجٹ کی فلموں کے شاندار بزنس کی۔ راجیش تدھانی کے مطابق کوئین نے 57 کروڑ کا بزنس کیا، اسی طرح راگنی MMS2 کے باکس آفس کلیکشنز بھی اچھے رہے۔ سلمان خان کی فلم کک سال کی سب سے زیادہ منافع کمانے والی فلم کا سٹیٹس انجوائے کر رہی ہے۔ اکشے کمار کی ہالیڈے باکس آفس پر معقول بزنس کر سکی۔ سال کی ایک اور بڑی فلم سنگھم ریٹرنز رہی، جس نے 5 دنوں میں 100 کروڑ سے زیادہ روپے کما کر سنگ میل عبور کیا۔ تدانی کے مطابق عام طور پر 100 کروڑ کی امید ہوتی ہے، لیکن شاہ رخ اور عامر خان کی فلمیں 200 کروڑ کا بزنس کریں گی، سب کی امید اور اندازہ یہی ہے۔ ایسا ہو گیا تو یہ سال میگا ہٹ ہو جائے گا۔ تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urdu.voa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 12، بھارت میں 12:30، اور یہاں واشنگٹن میں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 3 بجے چاہتے ہیں۔ ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھی یاسمین جمیل، پروڈیوسر نیلوفر مگر اور انجینئر سلیمان تراوت۔ اپنے میزبان ندیم یعقوب کو آپ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔